الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے آسان درس قرآن اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے فہم عطا فرمائے نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے اس پروگرام میں بطور خاص ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب ایک درس جاری ہے اور ہمارا یہ درس سورۃ النساء چھٹے پارے پر اس درس کے پانچ پارے مکمل ہو چکے ہیں چھٹے پارے سے سلسلہ جاری ہے سورۃ النساء ہے آیت نمبر 160 سے آج اس درس کا آغاز ہے اول تاخر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سمجھنے کو ملیں گی قرآن پاک کا علم سیکھنے کو ملے گا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ترجمہ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھی اوپر جو آیات مبارکہ جن کا ذکر چل رہا تھا اس میں یہود کے مختلف کرتوت بیان کیے جا رہے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق شہید کرنا اور اس کے علاوہ بھی ان کے اندر جو برائیاں تھیں اس کو بیان بھی کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو شہید کرنے کے در پر ہوئے اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور جو ان کی شبی بنا ان کی مشابت والا بنا انہوں نے اس کو وہ مار دیا مختلف جو ان کے کرتوت تھے ان کو بیان کیا تو یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کے یہ اتنے بڑے بڑے جو ظلم تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر یہ سزا دی گئی کہ ان پر بہت سی ایسی چیزیں حرام کر دی گئی جو ان کے لیے حلال تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا کہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے بہت سی چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں طیب تھی پاک تھیں وہ ان کے لیے حرام قرار دے دی اور مزید کیا گناہ وہ کر رہے تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کیا ہے ارشاد فرمایا
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
اور اس لیے حرام کی یعنی جو طیبات پاک چیزیں جو اللہ نے ان پر حرام کی ہیں اس کا ایک سبب اس آیت میں بھی بیان ہوئے
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا
کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہود میں ایک تو اعتقادی خرابیاں تھیں وہ بھی بیان کی گئیں اور ساتھ ساتھ جو عام برائیاں تھیں گناہ کے کام تھے ان کی شریعت میں اور ان کو بھی اس سے منع کیا گیا تھا جیسے سود ہے رشوت ہے تو یہ ان کے اندر اس قدر عام سود بھی عام تھا اور رشوت بھی عام تھی اور رشوت دے کر بڑے بڑے فیصلے تبدیل کروا لیتے تھے تو یہ یہودیوں کا یہ طرز عمل اور انداز ہے کہ پیسہ دے کر اللہ کے احکام اور حدود کو کراس کر جانا اور ان کو تبدیل کروا دینا تو اللہ نے اس آیت میں یہ دو چیزیں بیان فرمائی ایک ہے لوگوں کا ناحق مال کھاتے اور دوسرا سود یہ جو ناحق مال کھانا ہے اس کے کئی طریقے جو کہ ناحق کون کون سا ناحق ہے یہ جو رشوت کے ذریعے بھی کسی کا پیسہ لیا جاتا ہے یہ بھی باطل اور ناحق طریقہ ہے دھوکے جھوٹ فریب یہ سب چیزیں اس باطل طریقے میں آتی ہیں، یعنی جس کو شریعت نے منع کیا وہ باطل طریقے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے وہ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں، سود ہے، رشوت ہے، دھوکے کی کمائی ہے، جھوٹ بول کر کمائی ہے، دیگر یہ ساری چیزیں یہ اس باطل طریقے سے آتی. دین نے اجازت دی ہے ایک دوسرے کے مال کی تو تجارت کے ذریعے سے، حلال طیب طریقہ اختیار کرتے ہوئے آدمی پروفٹ کمائے، تجارت کرے، وہ حلال ہے، طیب ہے. لیکن جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود، یہ سارے تو یہ باطل طریقے، حرام طریقے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے، رشوت دینے والے، ان دونوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ الہما فی النار، دونوں جہنمی، دونوں جہنمی. ایک حدیث میں ان پر باقاعدہ لعنت فرمائی، دینے والوں پر بھی لینے والوں پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، ان تمام پر ہی لعنت فرمائی. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ معاذ اللہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. یہ سود کی مذمت کو یہاں بیان کیا. اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں، یعنی یہود میں سے بھی جو علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں، اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. تو یہاں پر کچھ کا استثناء کر دیا گیا کہ یہود کی ویسے تو حرکات کو بیان کیا، لیکن ان میں جو راسخ علم والے ہیں، ان میں جو راسخ علم والے ہیں، ایسے کہ جو پیچھے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان رکھا، علم ان کے پاس ہے، علم میں ایسے راسخ ہیں کہ کامل بصیرت ان کو عطا ہوئی. اور ان میں سے کیسے تھے؟ بہت سے ایسے تھے جو یہود میں سے تھے لیکن اچھے تھے، مسلمان ہوئے، پچھلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ راسخ فی العلم، یہ کون سے عالم ہوتے ہیں؟ یہ وہ عالم ہوتے ہیں کہ جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا، جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا، یہ راسخ فی العلم کہلاتے ہیں. اور وہ کیسے ہیں؟ ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوگی اور زمین کے اندر چلے گی تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو ایسے راسخ فی العلم یہ وہ عالم ہوتے ہیں، عالم ربانی ہوتے ہیں سبحان اللہ، کہ یہ دین کے اندر ایسے مستقیم ہو جاتے ہیں. اور جیسے درخت کی جڑیں زمین میں ایسی پیوست ہوئی کہ زمین نے انہیں جکڑ لیا اور مضبوط کر دیا اس درخت کو، تو ایسے راسخ فی العلم خود بھی قائم رہتے ہیں دین پر، اور جو ان سے متعلق ہو جاتا ہے ان کو بھی دین پر قائم رکھنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ با عمل عالم، اس کا ثواب عام لوگوں سے یہ کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ ہے. اور ویسے بھی عالم کو فضیلت عابد پر، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں واضح طور پر فرمایا، جیسے میری تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت ہے، ایسے عالم کو عابد پر فضیلت. یعنی ایک وہ شخص جو دن میں روزے رکھتا ہو، رات کو قیام کرتا ہو اور عابدین کی صفات والا ہو، اور ایک وہ عالم جو اپنی فرائض نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا لیکن اس کے علم کی وجہ سے کئی لوگ وہ نیکی کی طرف راغب ہیں، کئی لوگ جو اسلام کی طرف راغب ہیں، ان کے دین اور اسلام اور ایمان کا تحفظ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو یہ عالم درجے میں بہت بلند ہے، اس لیے عالم کی دو رکعتیں غیر عالم کی سینکڑوں رکعت سے زیادہ غالب ہیں، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے. یہ روایات میں اس کے مفاہیم موجود ہیں. تو یہود میں سے بھی جو راسخ فی العلم تھے، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، ان کے لیے بتایا کہ وہ ایسے تھے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی پیچھے بھی انبیاء پر اور جب ان کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہوئی تو اسلام پر بھی وہ ایمان لے کر آ گئے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. بے شک اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ آپ کی طرف وحی کی، تو یہ پہلے نوح علیہ السلام، ان کے بعد جو انبیاء تھے، اور پھر دیگر نبیوں کے یہاں پہ ذکر کیے، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، عیسیٰ، یونس، ایوب، ہارون، سلیمان علیہ السلام، ان کے تذکرے ہوئے. یہود و نصارہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر یک بارگی کوئی کتاب نازل ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان کو جواب دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کئی نبی ہیں جن پر یہ اہل کتاب ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب ان کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں 11 کے نام مبارک تو یہاں ذکر بھی کیے ہیں، متعدد کے انبیاء اکرام کے یہ نام ذکر کیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایوب، یونس، ہارون، یہ نام ذکر فرمائے علیہم السلام. تو کہا کہ جب یہ اہل کتاب سب ان کو مانتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کو نہ ماننے میں کیا عذر ہے؟ یعنی یہاں کیوں نہیں مان رہے، کیا عذر ہے؟ نیر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھیجنے کا مقصد لوگوں کی ہدایت رہنمائی، اور وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقفے وقفے سے حسب حال جو کچھ درپیش ہے وہ اللہ پاک نازل فرماتا ہے، وہ احکامات نازل ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک عین عقل کے قریب بھی، فہم کے قریب بھی، کہ عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. کیوں قرآن مجید فرقان حمید یک بارگی نازل نہیں ہوا، تدریجن آہستہ آہستہ ہوا ہے اور 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے. تو یہ حکمت بیان کی، رسولوں کو بھیجنے کا جو مقصد تھا اور انہوں نے آگے تعلیم اور تربیت کرنی ہے اور وہ کرتے رہے، اور اب امام الانبیاء ہیں اور قیامت تک یہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور دین نہیں رہنا، اب کوئی نیا نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، حضور علیہ السلام خاتم النبیین. تو قرآن تدریجن آہستہ آہستہ نازل ہوا تاکہ یہ ایک ایک آیت کلمات ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے، یہ اس کے احکام سیکھ جائیں، سمجھ جائیں. یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے اتنی توجہ سے اور کمال محبت سے یہ قرآن سیکھا ہے. میرے پیارے بھائیو، الحمدللہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے یہ سیکھا سمجھا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس جگہ کا پتہ ہے، اس وقت کا پتہ ہے کہ جب یہ آیت اتری ہے، اور قرآن کی یہ آیتیں کبھی کوئی پہلے آ رہی، کبھی بعد میں آ رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کو فلاں کے ساتھ ملاؤ، اس کو اس کے ساتھ ملاؤ. تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ ان کا شوق قرآن تھا، یہ ان کا فہم قرآن تھا، یہ قرآن پاک کی سمجھ تھی صحابہ کرام علیہ مردوان کی. تو قرآن پاک کا تدریجن آہستہ آہستہ نازل ہونے میں حکمت یہ تھی کہ آہستہ آہستہ احکام سیکھ بھی جائیں، دلوں میں راسخ بھی ہو جائیں.
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.
اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے پہلے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. تو یہاں پہ بھی ان کے لیے یہ جواب دیا گیا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا تو ذکر ہی نہیں کیا، یعنی صراحتاً ذکر نہیں کیا، بہت سے ایسے جن کا نام لیا. تو ان میں سے بھی وہ کتنے کہ جن پر یک بارگی کتاب وہ نازل ہوئی ہے، ان میں وہ کتنے ہیں؟ تو جب وہاں اعتراض نہیں ہے تو یہاں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتراض نہ ہو. کچھ رسول وہ جن کا قصہ، جن کا نام یہ قرآن پاک میں موجود ہے اور بقیہ کا نہیں، یعنی صراحت کے ساتھ. انبیاء کرام میں سے 26 نبی ہیں، 26 انبیاء کرام جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یعنی نام ہے ان کا. بقیہ ویسے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر یہ ہمارا ایمان ہے. 1,24,000 کم و بیش جو ہم یہ تعداد اور فگر یہ بیان کرتے ہیں، جن میں رسول کی تعداد بھی 313 اور مختلف اقوال بھی بیان کیے گئے، تو یہ رسول ہیں. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، اور ہمارا ایمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین بن کر آئے. اب حضور علیہ السلام کی شریعت ہی قیامت تک رہے گی اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آگے پھر آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حقیقتاً کلام فرمایا. یہ بھی اسی کے ایک طرح کا جواب ہے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاص شان دی ہے کہ اللہ نے ان سے حقیقتاً کلام فرمایا. تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے اس طرح نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ لے، کل کو یہی بولے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ کلام فرمایا ہے تو اور نبی سے نہیں فرمایا، تو اس لیے ہم دیگر کو نہیں مانیں گے، تو یہ تو کوئی اصول نہیں. تو جب اس کو تم اصول نہیں مانتے اور اس طرح تم اعتراض نہیں کرتے ہو، تو پھر کتاب بھی یک بارگی موسیٰ علیہ السلام پر تو نازل ہوئی، دیگر پر اگر نہیں ہوئی تو تم اس کو کیوں جائے اعتراض بناتے ہو، وہاں کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو اس لیے ان چیزوں میں بالکل بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اعتراض کی گنجائش نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ ان سے کلام کیا گیا، تو یک بارگی اگر ان کو ایک ساتھ کتاب بھی عطا ہوئی، سبحان اللہ. لیکن ان باتوں کی وجہ سے دوسرے نبیوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ اعتراض بنتا ہے. دادا اس طرح ایک ایک خصوصیت کو کسی سب میں ڈھونڈنا یہ سمجھداری نہیں اور نہ ہی عقل مندی ہے. اللہ نے انبیاء کو مختلف خصوصیات عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے معجزات ملے، موسیٰ علیہ السلام کو الگ عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام کو خاص اور شانیں عطا کیے. تو یہ انبیاء کی مختلف شانیں، سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع تھا تو صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام شان والے کہ صفی اللہ ہیں، چنے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، بے شک سنو میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب. تو نبی پاک علیہ السلام کی بھی یہ خصوصیات، اور آپ نے اس حدیث اور روایت میں کئی اپنی خصوصیات کو بیان کیا. جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا، فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، لوائے حمد قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اسی لوائے حمد کے نیچے آدم، موسیٰ، عیسیٰ یہ بھی ہوں گے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے، آپ کی خصوصیات ہیں. اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، سید الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، سبحان اللہ. اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ارشاد فرمایا ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. رسول خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے، اور ساتھ یہ بھی حکمت ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کوئی حجت اور دلیل نہ رہے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو یہ حجت پھر باقی نہ رہے. اس لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے. اور ایک اور آیت مبارکہ میں تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. تو اللہ نے انبیاء کو بھیجنا، وہ حقانیت، حقیقت، یہ سب کچھ لوگوں پر وہ بیان کر دیں، اور وہ کر دی تاکہ لوگوں کے پاس اب کوئی عذر باقی نہ رہے. مزید اگلی آیت میں فرمایا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. لیکن اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا, اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا, اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے, اللہ کافی گواہ ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے, اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا, اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے, اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے, اللہ کافی گواہ. یہاں دو چیزیں, کس کے لیے گواہی؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, اس کی گواہی کہ اے محبوب آپ اس بات کو کوئی دل میں ملال پیدا نہ کریں کہ یہ یہود آپ کو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو آپ چھوڑیں, اللہ گواہی دے رہا ہے, فرشتے گواہی دے رہے ہیں, سبحان اللہ. تو ان کے اس انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا, اور رب خود گواہی دے رہا ہے, اور تو یہ قرآن کی حقانیت کے یہی کافی ہے کہ رب گواہ ہے اور فرشتے گواہ ہیں. اور دوسری بات, یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کا چونکہ یہود نے انکار کیا, تو یہ گواہی حضور علیہ السلام کے حق کے بارے میں کہ اے حبیب آپ کے حق میں تو وہ قرآن گواہیاں دے رہا ہے, وہ قرآن گواہیاں دے رہا ہے, فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں, اور اللہ گواہ کے لیے اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ رب نے پچھلے انبیاء کی خبر بھی دی آپ کو, اور وہ بھی اسی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے. تو یہاں جس کے لیے گواہی دی گئی وہ قرآن کو لیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا جائے, دونوں اعتبار سے علماء کرام نے یہ تفسیر بیان کی ہے. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمائے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. یہاں اس آیت میں بھی یہودیوں کی ان حالت کو بیان کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا اور لوگوں کو بھی روکا, آپ کی اوصاف, آپ کی نعتیں, اوصاف, خوبصورت وصف جو تورات شریف میں بھی بیان ہوئے تھے انہوں نے اس کو چھپا دیا, وہ لوگوں کو نہیں بتایا اور چھپایا, اور دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے سے آنے سے روکا, یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو روک کر یہ بھی گمراہ ہوئے وہ بھی گمراہ ہوئے اور دور کی گمراہی میں بھٹک گئے, ایمان نہ لا سکے اور کافر رہے. اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہاں ان کی وہ سزا بیان کی جا رہی ہے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی, جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تو یہاں بیان فرما دیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور کتاب الہی یعنی وہ تورات شریف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے, ان خوبصورت اوصاف کے بارے میں بھی جنہوں نے یہ ظلم کیا یعنی ان کو چھپا دیا اور لوگوں کو وہ بیان نہ کیے اور نہ خود ایمان لائے نہ دوسروں کو ایمان لانے کی طرف بلکہ انہیں اس راستے سے روکا ہے اور خود بھی کفر پر رہے, تو فرمایا اللہ کہ ان کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی راستہ بنایا نہ ان کے لیے کوئی ہدایت ہے نہ ان کے لیے مغفرت ہوگی, ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستہ اور وہ جہنم کا راستہ ہے, کہ جو مسلمان ہی نہیں ہے اور اسی پر وہ کفر پر ہی مرے تو اس کا راستہ پھر جہنم کا راستہ ہی ہے, اور یہ بالکل واضح ہے, یہ بالکل واضح ہے. تو ان آیات مبارکہ کے اندر یہودیوں کے ان کرتوتوں کو بیان کیا گیا ہے. ناظرین کرام ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بھی سمجھنی ہے, رشوت سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, ظلم سے بچنا ہے, اللہ پاک کے کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی ادنا سی توہین معاذ اللہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اور سب نبیوں پر ایمان وہ رکھنا ہے. یہی ایمانیات کی باتیں ہیں, یہی ہمارے اسلام نے تعلیمات دی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ, آیات طیبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں اس سے اگلی آیات مبارکہ سے تفسیر انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن
القرآن.